السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 396. روز قیامت اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جی، تو اصل میں ہم جو پڑھ رہے ہیں عقیدہ واسطیہ میں، جو ٹاپک فی الحال ہمارا شروع ہے، اس سے ایکچولی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری یہ زندگی بہت ہی کم دن کی زندگی ہے، اور اصل ہماری زندگی آخرت کے بعد شروع ہونے والی ہے. لیکن اس آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہمیں پہلے بیچ میں کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو پھر کیسے گزاریں، کیونکہ قیامت، حشر کا میدان، حساب کا ہونا، یعنی سوال جواب کا ہونا، اور اس سے پہلے تو قبر ہے، اور قبر کی سختیاں ہیں، اس کے سوال جواب ہیں. تو ان تمام باتوں کو پڑھ کر پھر ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، رسول اللہ کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے، اور جتنا ہو سکتا ہے، بالکل صحیح کہا کہ استغفار کی بھی ہم کثرت کریں، کیونکہ استغفار سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں ہے، جس میں ہر مرض کا علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کرے، اور یہ پڑھ کر ہمیں مزید احساس ہو کہ ہم آخر کار ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اور ہمیں وہاں کھڑے رہ کر اپنا سب کچھ حساب کتاب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. روز قیامت اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. قیامت کے دن وقوع پذیر ہونے والا چوتھا کام، جس کا یہاں پر رائٹر اشارہ کر رہے ہیں یا جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، یعنی پسینہ ان کی اس جگہ تک پہنچ جائے گا جس جگہ گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، اور وہ جگہ منہ ہے، مگر یہ وہ انتہائی مقام ہے جہاں تک پسینہ پہنچے گا. اس لیے کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا منہ تک پہنچے گا. لوگ پسینے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، اور یہ پسینہ گرمی کی شدت کی وجہ سے آئے گا، اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پسینہ آئے گا، مگر ان کے اعمال کے مطابق آئے گا. اب دیکھیں، جب کبھی آپ کا جو ہو سکتا ہے، آپ کی بیڈ روم کا جو اے سی ہو بہت ہائی کولنگ پر ہو اور بہت ٹھنڈا کرتا ہو، لیکن اگر آپ کی بیڈ روم میں بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں، یا کہیں پر بھی کوئی ڈرائنگ روم میں جو ایک اے سی ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی جتنی بھی ہو، لیکن اگر اسی ایک روم میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تو کیا وہ ایک اے سی کافی ہوتا ہے اس کے لیے؟ نہیں ہوتا نا. کیا ہوتا ہے، ہبس ہو جاتا ہے، گرمی ہونے لگتی ہے، یعنی وہ اے سی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر جب لوگ خالی ہو جائیں، صرف چار پانچ لوگ کمرے میں رہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اے سی کی کولنگ بھی اپنی جگہ کام کرتی ہے. تو آپ سوچیں کہ سارے لوگ میدان میں جمع ہوں گے، تو آکسیجن لیول کا کیا حال ہوگا؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ تھے، سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ کس قدر گرمی ہوگی، کس قدر حبس ہوگا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کی سختی کیسی ہوگی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ لوگ ایک ہی جگہ میں موجود ہوں گے؟ ہم نے ایک اصولی قاعدہ وضع کر دیا ہے جس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ غیبی امور میں کیوں اور کس طرح کی بحث چھیڑے بغیر ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی تصدیق کرنا بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، جو لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں، جو معتزلی فرقہ ہے اسپیشلی، اور جو منکرین حدیث ہیں، یا جو بھی فرقے بعد میں وجود میں آئے تھے، وہ ہر چیز میں کیوں اور کیا کی ایک طرح سے وہ لے کر آ جاتے ہیں لاجک، اور وہ ہر چیز کی لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ایسا کیوں ہوگا، اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے. تو اب دیکھیں، جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن کبھی بھی غیب کی باتوں پر یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، اس پر کیوں اور کیا کا سوال یا نشان نہیں لگاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ہر حال میں آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کہتا ہے. کیا صحابہ نے کبھی کسی چیز کی لاجک پوچھی تھی؟ آپ بتائیں. جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خبر دیتے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سناتے یا احادیث سے ان کو کوئی خبر دیتے، تو کیا صحابہ نے کبھی کوئی سوال پوچھا رسول اللہ سے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں. نہیں، کبھی انہوں نے معراج، جب رسول اکرم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا پاسبل کیسے کہ آپ آسمان تک پہنچ گئے ہوں اور آسمان کے اوپر بھی چلے گئے ہوں اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیا ہو آپ نے، بھلا ایک رات میں کیسے پاسبل ہے؟ جی بالکل، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے معراج کے واقعے کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ جب ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو کہا کہ اگر رسول اللہ خبر دیتے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ، کیسا ان کو یقین کامل تھا رسول اللہ کی بات پر، کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. تو کیوں اور کیا کہا، تو پہلی بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس بحث کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہماری عقل سے ماورہ ہیں، اوپر ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، ہماری امیجنیشن سے بھی آگے کی چیزیں ہیں یہ، اور نہ ہی ہم ان کا احاطہ کر سکتے ہیں. اگر ایسے دو آدمیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے جن میں سے ایک مومن ہو اور دوسرا کافر، تو مومن کو اس کے ظاہر سی بات اس کا پھر حق بنتا ہے کہ قبر میں اس کو نعمتوں سے نوازا جائے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، اور کافر کے لیے حق بنتا ہے کہ اس کو اس کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا، حالانکہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہیں. تو ہم قیامت کے دن کے پسینے کے بارے میں بھی یہی کچھ کہیں گے کہ کچھ کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا گلے تک، کچھ کا منہ تک، اور کچھ کا بہت چھوٹا سا، کیونکہ ان کے اعمال کے مطابق. حالانکہ گرمی ایک جیسی ہوگی لیکن پسینہ الگ الگ ہوگا. پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسینے کی اونچائی کے اعتبار سے مختلف لوگوں کو الگ الگ جگہوں میں جمع کر دے گا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر جن کا پسینہ منہ تک آئے گا انہیں ایک جگہ میں، جنہیں ٹخنوں تک آئے گا ان کا ایک جگہ میں یعنی دوسری جگہ، اور جنہیں گھٹنوں تک آئے گا ان کا تیسری جگہ میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات یعنی بالکل ایشورنس کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، بالجزم نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم. البتہ اس کا امکان ہو سکتا ہے یا اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی نظیر اہل ایمان کو جو نور عطا کیا جائے گا اس سے ہم کو ملتی ہے، جو ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا جبکہ کفار اندھیرے میں پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے مومنوں کے لیے نور کی بات پڑھی تھی کہ مومنوں کو ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کو اس کی روشنی میں راستہ طے کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سے قیامت کے دن جو اس کی ہولناکی ہوگی حشر کے میدان میں، کہ پسینہ لوگوں کے گھٹنوں تک ہوگا یا ٹخنوں تک ہوگا یا پھر منہ تک آئے گا، تو ہمارے لیے بس قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس دن جو واقع ہونے والے تمام معاملات ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لیکن ہم کیوں اور کیسے کی بحث میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بات الحمدللہ ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی آرگیومنٹ کے الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہے نا؟ کبھی ہمارے دل میں خیال بھی نہیں ہے کہ اچھا ایسے کیوں گا ویسے کیوں گا، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے. ہاں، جو لوگ عقل پرست ہیں وہ لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں. میزان کے قیام کا اس بات، یعنی اس دن میزان قائم ہوگا، اس بات کا ثبوت، اور قرآن الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کتنی دفعہ اس میں ذکر ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، ہے نا؟ تو قیامت کے دن ہونے والا پانچواں کام، اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ترازو نصب کر دیے جائیں گے اور ان کے ساتھ بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو ترازو کون نصب کرے گا، اس کا وزن کس طرح کیا جائے گا، یہ سب اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندوں کے اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا. تو موازین جمع کا صیغہ ہے، اور شریعت میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور منفرد بھی، یعنی ایک اکیلے پر بھی آتا ہے اور جمع کے صیغے میں بھی آتا ہے. جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے. دوسری جگہ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، سورة الأعراف. اور اس دن اعمال کا وزن ہونا حق ہے، بس جس شخص کے وزن بھاری ہو گئے تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، اور جس شخص کے وزن ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسے ہم کو کانسیپٹ دیا گیا، ہمارا کتنا پکا ایمان ہے اس پر، الحمدللہ الحمدللہ، کہ ہمارے اعمال کا کوئی شیپ تو نہیں ہوتا ہے نا، یا وہ سالڈ ہوتے ہیں یا وہ لکوڈ ہوتے ہیں یا وہ کوئی گیس کی صورت میں ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں خبر ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال کا وزن، اس کا سالڈ ہونا، لکوڈ ہونا یا گیس کی صورت میں ہونا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بس ہم کو اتنا معلوم ہے کہ عمل اپنے اخلاص کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوگا، ہے نا، ہمارے خلوص کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ اور آپ نے وہ سنی ہوگی مثال کہ کلیمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو رب الرحمن کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کہ یہاں پر بھی حدیث میں بھی میزان کا لفظ آیا ہے، یعنی قرآن سے تو ثابت ہی ہے میزان، موازین، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہاں پر میزان مفرد کے طور پر آیا ہے، یعنی سنگولر اور پلورل جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں سنگولر کے وزن پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنی آیات اور اس حدیث میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی، یعنی کس طرح سے ہم میچ کر سکتے ہیں دونوں کو، کہ وہاں تو موازین ہیں یہاں پر میزان ہیں، یعنی سنگولر اور پلورل کے معنی میں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے موزون کے اعتبار سے جمع لایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ متعید ہے، اور اس اعتبار سے مفرد لایا گیا ہے کہ میزان ایک ہوگا، یا اسے ہر امت کے میزان کے اعتبار سے سنگولر کے صیغے میں لایا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم کا یہ ارشاد کے ثقیلتان فی المیزان سے مراد ثقیلتان فی الوزن ہے، تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ ایک میزان ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک ترازو ہو یا ایک جیسا ترازو ہو، یا پھر انسان کے اعمال کے لحاظ سے الگ الگ ہر انسانوں کے لیے الگ الگ ترازو ہوں گے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ میزان ایک ترازو اور موازین کئی ترازو۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس شخص کے وزن بھاری ہو گئے، تو اس کا جو یعنی جو معنی ہے کہ قیامت کے دن رکھے گئے ترازو بہت حساس ہوں گے، اور یہ کہ وزن یہاں پر راجع اور مرجوح کے یعنی جو جس طریقے پر لایا گیا ہے کہ اس کے وزن کے اعتبار سے وہ ہوگا، یعنی جو اعمال ہے اس کا وزن ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم کو قرآن اور سنت ہی سے پتہ چلتا ہے، اور جو اس کا ظاہری معنی ہے یہاں پر وہی لیا جائے گا، یہاں تک کہ ہمیں کوئی دلیل ملے جس کی وجہ سے اس کے کوئی اور معنی بنتے ہوں۔ تو قرآن جب سے نازل ہوا اور اس کے پڑھنے والے ان کے نزدیک جو اس کا معنی یا مطلب تھا یا مفہوم تھا وہ کیا ہوگا، اس سے حصی مراد ہے، لیکن کچھ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، جیسے وہی میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ جو معتزلہ فرقہ ہے، جو عقل پرست لوگ ہیں، جو عقل کو سپیریئر جانتے ہیں وہی کے مقابلے میں، تو وہ اس میں لاجک ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یعنی معتزلہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حصی میزان کا کوئی وجود نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کا علم ہے اور اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد مانوی میزان ہے جو کہ عدل سے عبارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل سے ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کس کے اعمال کے وزن بھاری تھے اور کس کے کم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیلکولیٹ، یعنی ایک ترازو رکھ کر کیلکولیٹ کرنے کی یا وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے عدل سے کیلکولیٹ کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جانتے کہ کس کے عمل کیسے ہوں گے، اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا یا اس کو انعامات ملیں گے، لیکن جو سیلف صالحین ہیں ان کو اس بات سے اختلاف ہے، یعنی معتزلہ فرقے کی جو سوچ ہے اس سے ان کو اختلاف ہے، کیونکہ یہ سیلف کے خلاف ہے۔ اگر ہم میزان سے عدل مراد لیں تو پھر اسے میزان سے تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے لیے تو قرآن میں الگ سے الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میزان کی جگہ عدل کا لفظ استعمال فرماتا، اس لیے کہ وہ دل کو کلمے سے زیادہ بھاتا ہے، یعنی میزان سے زیادہ پھر لفظ کون سا ہے، عدل والا لفظ زیادہ بہتر ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو اگر عدل ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میزان کی جگہ عدل کا لفظ استعمال فرماتا، لیکن عدل کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے اور میزان کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے. تو جب تک کسی چیز کو کوئی دوسرا لفظ آ کر یا کوئی دوسری حدیث یا قرآن کی کوئی دوسری آیت لا کر اس آیت کے معنی پرٹیکولر نہیں بتا دیتی، تب تک ہم اس کو جو اس کا نارمل جو معنی ہے وہی لیں گے. تو میزان سے مراد کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں دنیا میں میزان کس لیے کہا جاتا ہے، موازن کس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ امیجن کریں اور پرانی شاپس پر چلے جائیں، آج کل تو ہر پیکٹ آپ کو پیک ملتا ہے اور آلریڈی وہ پہلے سے اس کا وزن کر چکے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ 500 گرام ہے یا 1000 گرام ہے نا. لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، ترازو کہتے ہیں نا. جی ہاں، تو پہلے تو ہر جگہ ہر دکان پر ترازو ہی ہوتے تھے اور اسی وقت میجرمنٹ کر کے یا کیلکولیٹ کر کے یا اس کا وزن کر کے جو بھی اس کے ہیں کتنے کے جی ہیں وہ یا کتنے گرام ہیں آپ کو بتا دیا جاتا تھا. تو ترازو سے ذہن میں کیا معنی بنتا ہے، ترازو ہی آتا ہے. یعنی موازین عربی زبان میں، جیسے ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں ایسی عربی زبان میں موازین کہتے ہیں، یعنی ترازو. تو اب جو اس کا معنی بن رہا ہے ظاہری، اور جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وہ معنی نہیں بنتا ہے، تو ہم اس کا وہی معنی لیں گے جو نارمل معنی ہے اس کا، ہے نا. تو اس بنا پر معتزلہ فرقے کی جو سوچ ہے وہ خود بخود ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، روز قیامت بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. تو یہاں پر رائٹر جو مؤلف ہیں ایک اور دلیل لائے ہیں کہ جو چیز تولی جائے گی وہ انسان کے اعمال ہوں گے. اب یہاں پر یہ سوچ آتی ہے کہ عمل کا وزن کس طرح کیا جا سکتا ہے، وہ جسم تو نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جا سکے. عمل تو عامل کے ساتھ قائم ایک وصف کا نام ہے، یعنی جو ہم لوگ ہیں انسان ہیں، تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ایک کوالٹی ہے، سمجھے، ایک وصف ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کو اجسام میں تبدیل کر دے گا، جو کہ اس کی قدرت کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور اس کی نظیر موت ہے. اسے قیامت کے دن مینڈھی کی شکل دے کر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. حالانکہ موت ایک مانوی چیز ہے، وہ جسم نہیں ہے. ذبح ملک الموت کو نہیں کیا جائے گا بلکہ نفس موت کو کیا جائے گا. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا جسم بنا دے گا جس کا مشاہدہ کیا جائے گا. یعنی ہم حدیث سے پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھی کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کا خاتمہ ہی کر دیا جائے گا بالکل. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس دن کو ایک شیپ دے دے گا، کوئی ایک جسم دے دے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. قیامت کے دن موت کو کیا کیا جائے گا، مینڈھی کی شکل دی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یعنی متفقن علیہ حدیث ہے. حالانکہ موت تو ایک مانوی چیز ہے نا، یعنی ہم کو موت کہیں نظر تو نہیں آتی دنیا میں. آپ نے دیکھا ہے موت کو، یعنی جب روح جسم سے نکلتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم کو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی نا کہ کسی کی موت ہو گئی ہے واقع. تو ایکچولی وہ مانوی چیز ہوئی، کوئی وجود نہیں رکھتی ہے، کوئی سالڈ، کوئی لکوڈ قسم کا وجود نہیں رکھتی موت. لیکن قیامت کے دن اس کو ایک شیپ دیا جائے گا، اس کو ایک جسم دیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی جسم عطا کر دے، کوئی شیپ دے دے، اس کو کچھ سالڈ چیز بنا دے یا کچھ اس کو لکوڈ چیز بنا دے، یا اس کو ایسا بنا دے جس کو تولا جا سکتا ہو، جس کا وزن کیا جا سکتا ہو، ہے نا. تو اس لیے یہاں پر رائٹر یہ لکھ رہے ہیں کہ جس چیز کا وزن کیا جائے گا وہ انسان کے اعمال ہوں گے، وہ اچھے ہوں یا برے. اور قرآن بھی یہی مطلب بتاتا ہے، سورہ زلزال میں آتا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس دن لوگ گروہ در گروہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس دن انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ اعمال اچھے ہوں یا برے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سورہ زلزال سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے. تو اعمال دکھائے جائیں گے مطلب انسان خود بھی دیکھ لے گا کہ اچھا میرے اعمال کیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے انسان اس وقت آرگیو کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کیسے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میرے نیک عمل کم ہیں اور برے عمل زیادہ ہیں، تو اس کو اس کے نیک عمل خود بخود کچھ شیپ بنا کر دکھائے جائیں گے، سالڈ یا لکوڈ یا جس بھی شیپ میں چاہے، وہ اللہ جانتا ہے. تو ایون جو ذرہ ہوتا ہے، ذرہ عربی زبان میں کس چیز کو کہا جاتا ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ ایٹم آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی جس کو بہت ہی چھوٹا سا پارٹیکل، ٹکڑا، ذرا سا رائی کا دانا، اس سے بھی چھوٹا. جی ساری چیزیں بالکل، جو اسمالسٹ مالیکولس ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں ایک پرٹیکولر چیز کے لیے بھی ذرہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. جون کا جو انڈا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہوگا، ہے نا؟ جون کا جو انڈا ہوتا ہے وہ بال سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہی غور سے دیکھنے پر ہی نکل سکتا ہے. جی بالکل، ٹائنی پارٹیکلس کہہ سکتے ہیں آپ. تو آپ سوچو، سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ نے بار بار ذرے کا لفظ استعمال کیا کہ ایون ذرہ برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، اور ذرہ برابر جو برائی ہوگی اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی. بعض اوقات آپ دیکھیں ہماری نیتیں، ہماری سوچ، ہمارا خیال، یا ہمارا، ہم تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو بھی نہ اور ہم نے کوئی ایسا نیک کام کر دیا ہو، کسی کی مدد کر دی ہو، کسی کا دل خوش کر دیا ہو، تو ہم نے تو اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کو کیلکولیٹ کر لے گا. جی تو یہاں پر ذرہ برابر جو بھی چیز ہوگی، چاہے وہ برائی ہو یا بھلائی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کیلکولیٹ کی جائے گی، اس کا بھی وزن ہوگا اور اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اعمال کا وزن ہوگا چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. اور رسول اللہ کے حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، کلمتانی حبیبتان، وہ بھی اس معاملے میں واضح اور بالکل صریح ہیں کہ جس چیز کا وزن کیا جائے گا وہ انسان کے اعمال ہوں گے. اور بہت سارے نصوص سے ہم کو پتہ چلتا ہے. نصوص نص کہتے ہیں کسی دلیل، واضح دلیل کو، جو قرآن اور سنت سے ہم کو ملتی ہے. نون سواد نص اس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں سے ایک نص پرزے والے شخص کے واقعے پر مشتمل ہے. یہ وہ آدمی ہوگا، یعنی یہ حدیث ہے ایکچولی، اور حسن ہے حدیث، ترمذی اور احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی، اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی مسند کی شرط کے لحاظ سے صحیح ہے یہ کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لایا جائے گا ایک شخص کو، اور اس کے 99 رجسٹروں میں مندرجہ اس کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے. 99 رجسٹر ہوں گے جس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے، تو اس کے سامنے رکھے جائیں گے، جن میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک پہنچتا ہوگا، یعنی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اتنا لمبا ہوگا، اور وہ ان کا اعتراف بھی کرے گا، یعنی وہ شخص ایکسپٹ کر لے گا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا تھا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے یا تو نے کوئی نیکی کی تھی؟ وہ جواب دے گا نہیں میرے رب. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. اس پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ کہے گا میرے رب ان رجسٹروں کے سامنے اس پرزے کی کیا اہمیت ہے؟ اس پر اس سے کہا جائے گا یقیناً تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. فرمایا اس کے بعد وہ رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور پرزہ، یعنی جس پر لا الہ لکھا تھا، دوسرے پلڑے میں رکھا ہوگا. وزن کرنے پر رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور پرزہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ، کتنا رحمان ہے نا ہمارا رب، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. سبحان اللہ، اس رب کی کیسے بھلا ہم نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ سکتے ہیں اپنے اس رب کی مرضی کو چھوڑ کر جو ہم پر اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے؟ کیسے آج ایکچولی ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سب اپنی عقل ہی، ہماری عقل خپت ہو کر رہ گئی ہے، یا چھوڑ دیا ہے ہم نے ہر چیز کو اور بس سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، یعنی اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں، خواہش نفس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹا سا ایک ایسا واقعہ ہو گیا، حالانکہ ہے تو بہت چھوٹا سا، لیکن دل اتنا اداس اور غمگین ہے سچ میں کہ میں بتا نہیں سکتی. بالکل، بہت آواز بھی بھاری ہو رہی ہے، دل پر ایسے بوجھ ہے لگتا ہے کہ کیسے ہم کو آج یہ ساری چیزوں نے اندھا کر دیا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی، اس کی وہ جو رحمانیت ہے یا وہ جو قہار ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہم اندھا دھن شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں بس. اور کیسے ہم اپنے اطراف میں اپنے جو آنے والی جنریشن ہے ان کو کیسے سمجھائیں، یا خود ہم اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں. ہم آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مڈل ایج یا ایجڈ لوگ ہیں ان کو اچھی عقل ہے اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور بچے ہی بس گمراہ ہو رہے ہیں. نہیں، ہر ایجڈ ہو، مڈل ایج ہو، ینگ ہو، بس ہر ایک کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور سوشل میڈیا نے ان کو دیوانہ اور قبطی بنا دیا ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے. کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی ہے. دل بہت بہت دل کو بہت دکھ ہوتا ہے. صحیح میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ایسا کیا کرے کہ جس سے ہم لوگوں کو سمجھا سکے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، لیکن سب کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور سب برائی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. کیسے ان کو کوئی بتائے کہ تم آنکھ کی طرف جا رہے ہو. اور برائی کر کر بھی ڈھٹائی ایسی ہے کہ اس کے لیے جسٹیفیکیشنز پیش کیے جا رہے ہیں کہ نیت ایسی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بالکل صحیح کہا کہ جو اچھائی پر چلنا چاہتا ہے وہ تنہا رہ جا رہا ہے. لوگ دیوانہ ہی سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو نا. یہ نہیں کہتے کہ اچھا، یعنی ایک نارمل بات کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ شدت پسند. حالانکہ الحمدللہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے اندر کوئی شدت پسندی نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو اتنے معتدل دین پر چل رہے ہیں. بلکہ بعض وقت تو ہو سکتا ہے میری کچھ باتوں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہی ماڈرن ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بھی ہم پیچھے نہ چھوڑیں. ہم اتنی پابندیاں لگا کر ان کو بھی دین سے دور نہ کر دیں. تو جو جائز حدود ہے اس میں رہتے ہوئے جو آزادی دے کر ہم کام کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر برائی کو اچھا ہی سمجھ لیں. سبحان اللہ، ہمارا رب ایک چھوٹے سے نہیں، لا الہ الا اللہ اگر خلوص نیت سے کہا ہوگا تو اس ایک پرزے کی کتنی اہمیت ہو جائیں گی آپ دیکھیں. تو اتنا ہمارا رب مہربان ہے، اتنا رحیم ہے ہم پر، اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحان تعالیٰ ایک چھوٹے سے پرزے کی وجہ سے، یعنی اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اس شخص کو بخش دے گا. تو اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ وزن اعمال کے رجسٹروں کا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر کچھ اور نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عامل کا وزن کیا جائے گا. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الکہف میں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، بس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، بس ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کا معنی ہے کہ ان کے اعمال کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں ہوگی. اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پیلوں کے درخت پر مسواک بنانے کے لیے چڑھے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، وہ تیز ہوا کی وجہ سے لرزنے لگے اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود کی ہائٹ بہت کم تھی اور ان کے پیر بہت ہی کمزور اور پتلے سے تھے. تو جب ان کے پیر ہلنے لگے تو صحابہ ہنسنے لگے. اس پر رسول اکرم نے فرمایا، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ابن مسعود کی پنڈلیوں کے پتلے پن کی وجہ سے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے. سبحان اللہ، یہ احمد کی روایت ہے اور ابو یعلی وزار اور طبرانی نے کئی سندوں سے اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حسن حدیث ہے، یعنی ضعیف ہونے کے باوجود بھی یہ حسن حدیث ہے. لیکن یہاں پر ہمارے سامنے اصل میں یہاں دلیل کے طور پہ اس کو، یعنی ایک دلیل کے سپورٹ کے طور پر اس حدیث کو لایا گیا ہے. اب یہ حسن ہو یا ضعیف ہو، تو یہاں پر اصل میں بات یہ بتائی جا رہی کہ بظاہر جو پنڈلیاں اتنی کم نظر آتی ہیں وزن میں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو اب یہاں سے ہو سکتا ہے یہ پتا چلے کہ اچھا، کیا اعمال انسانوں کے ہوں گے یا انسانوں کے اعمال کے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی انسان تو دبلا پتلا ہو سکتا ہے، کوئی انسان بہت بھاری جسم کا ہو سکتا ہے، تو اس کے بھاری جسم کی وجہ سے تو اس کا تو وزن بہت ہوگا. لیکن جو قدم اللہ کے راستے میں چلے اور جن کے اندر اخلاص تھا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے، ظاہر سی بات ہے وہ کمزور قدم بھی ہوں گے تو اس کا وزن بہت بھاری ہوگا، ہے نا. تو اس طرح سے تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، عمل، عامل اور صحائف، یعنی جو صحیفے ہوں گے، لکھی ہوئی چیزیں جو ہوں گی. تو بعض علماء کے نزدیک ان میں تطبیق، یعنی اس کو میچ کرنے کی، مطابقت پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، بعض کا اپنا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا، یعنی جو لکھے ہوئے رجسٹر ہے ان کا وزن کیا جائے گا. بعض کے اعمال کا وزن ہوگا اور بعض کا خود کا بھی وزن ہوگا. اور بعض دوسرے علماء اس کو اس طرح سے تطبیق دیتے ہیں کہ اعمال کا وزن کرنے سے مراد ان کا صحائف میں اندراج یعنی لکھا ہونا کی صورت میں وزن کرنا ہے. البتہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا اپنا وزن کیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم بظاہر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اکثر نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وزن اعمال کا ہوگا, جبکہ بعض مخصوص لوگوں کے اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا یا خود ان کا. مطلب جو کچھ عبداللہ بن مسعود کی حدیث اور پرزے والے شخص کے واقعے میں وارد ہوا ہے تو یہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خاص کر دے. سبحان اللہ. یعنی اصل وزن تو جو لکھے ہوئے ہوں گے صحیفے رجسٹر اس کا اور اعمال کا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بندوں کے لیے ایسا مخصوص کر دے کہ ان کے پیروں کا بھی وزن ہو ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان قدموں کا اللہ کی طرف اٹھنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نیکیوں کا گناہوں سے بڑھنا انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا. جیسے کہ سورہ مومنون میں ہم پڑھتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, بس جس کے ترازو بھاری ہو گئے تو یہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پائیں گے. تو یہاں فمن شرطیہ ہے, فمن کا من, اور جواب شرط فاولئک هم المفلحون. یعنی یہاں پر ایک چیز کو مشروط کیا گیا کسی چیز کے ساتھ, یعنی ایک شرط ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ پورا ہوگا. تو یہاں پر ایکچولی جو فاولئک یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو عالی مرتبت ہوں گے, یعنی جن کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہی کامیاب ہوں گے. تو ہم ایک ضمیر ہے, ہم سب جانتے ہیں پروناؤن ہے, تو یہ ہمیں خاص طور سے فائدہ دیتی ہے کہ پرٹیکولر انہی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, یعنی کچھ لوگوں کی خاص صفت ہوگی, ہر ایک کو یہ فائدہ نہیں دے گی. تو مفلح وہ آدمی ہوتا ہے جو مطلوب کے حصول میں کامیاب ہو جائے, یعنی جو وہ چاہتا تھا اس کو وہ مل جائے, اور مرہوب جس سے ڈرا جائے یعنی جس سے نجات پا جائے. تو اس طرح اس کی پسندیدہ چیز اسے حاصل ہو جائے اور غیر پسندیدہ چیز سے وہ محفوظ ہو جائے. تو ترازو بھاری ہونے سے مراد نیکیوں کا برائیوں سے بڑھ جانا ہے, ٹھیک ہے. قرآن آیت بھی ہمیں بتاتی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اور یہ کہ موازینہ میں ضمیر مفرد ہے یعنی سنگولر ہے, اور فاولئک هم المفلحون جمع کے صیغے میں آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر من شرطیہ جمع اور افراد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو لفظ کے اعتبار سے اس کی طرف یعنی جو ضمیر ہے وہ تو سنگولر میں آ رہی ہے, لیکن جو فائدہ اس کا دیا جا رہا ہے سب کے لیے دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن میں اس کا استعمال بہت کثرت سے ہوا ہے, یعنی جس جگہ بھی من استعمال ہوگا اس کی طرف ضمیر کا بالافراد لوٹنا بھی جائز ہے. یعنی اس میں گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بتایا جا رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا ایک کے لیے بات کی جا رہی ہے تو پھر جمع کا فائدہ کیوں دیا جا رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو قرآن میں ایسا کئی جگہ استعمال ہوا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد احسن اللہ له رزقا, اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, یقیناً اللہ نے اسے اچھا رزق دیا ہے. اس میں پہلے لفظ کا خیال رکھا گیا ہے, پھر معنی کا اور پھر لفظ کا. تو دیکھیے قرآن بعض وقت یعنی سنگولر کا صیغہ استعمال کر کے جمع کا فائدہ دیتا ہے, اور بعض اوقات جمع کا استعمال کر کے سنگولر کا فائدہ دیا جاتا ہے. ایکچولی یہاں پر بات بتانی مقصود یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا یعنی انسان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ تولے جائیں گے, اس کا وزن کیا جائے گا, اور اس کے مطابق ان کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا یا سزا دی جائے گی. اور اصل بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ وزن قائم ہوگا اور وہ ہلکے اور بھاری دونوں ہوں گے وزن, یعنی اعمال ہمارے سوری یعنی اعمال کا وزن ہلکا بھی ہو سکتا ہے بھاری بھی ہو سکتا ہے. اور بھاری کس صورت میں ہوں گے؟ نیکیوں کی وجہ سے. اور ہلکے کس صورت میں ہوں گے؟ گناہوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جس کے یعنی جو شرط یہاں لگائی گئی ہے کہ کیوں فائدہ مند ہوں گے وہ اعمال ان کے جب تولے جائیں گے, تو اس کی شرط کیا لگائی گئی ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یعنی جس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے تو بس وہی فلاح پانے والے ہیں. تو شرط کیا ہے فلاح پانے کے لیے؟ نیک اعمال کا بھاری ہونا ہے نا. اور آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا نا کہ کچھ اعمال کا وزن بہت زیادہ بھاری ہوگا پلڑوں میں. کون سے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا پلڑوں میں؟ ایک حدیث ہمیں پرٹیکولر ملتی ہے، اللہ کا ذکر تو ہی ہے، ایک اور پرٹیکولر لفظ ہم کو ملتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. حسن اخلاق والے ساری بھلائیاں سمیٹ لے گئے، یعنی حسن اخلاق والے اپنے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن بڑھا لیں گے. سب سے زیادہ وزن جو ہمارے پلڑوں میں ہوگا نیکیوں کا، وہ ہمارے اخلاق کا ہوگا. سبحان اللہ. تو اخلاق ہمارے اچھے ہوں گے، اور اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں زبان بھی آ جاتی ہے، ہمارا ذکر بھی آ جاتا ہے، لوگوں سے ملنا ملانا بھی آ جاتا ہے، یعنی حسن معاشرت. اب دیکھیں، ہمیں جو ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، ہمیں جو اخلاق سکھائے گئے ہیں کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے بھی صحیح ہوں، کیونکہ ہمارے اخلاق کا اثر سب پر پڑتا ہے اصل میں. اور ہمارا یہی اخلاق، یعنی یہی تو جو اخلاق ہوتا ہے مومن کا، وہ سب کے دل لوٹ لیتا ہے نا، دل کو زیر کر لیتا ہے. تو تلوار کے زور سے گردنوں کو تو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا. یہ تو حسن اخلاق ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، کانکرٹ کر لیتے ہیں، ہے نا. حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. اور وہ جو آتے ہیں کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. تو عاجز ہو جانا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ کوئی بودا پن نہیں ہے، یا آپ کے عزت میں کمی نہیں ہو رہی ہے اس سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اخلاق میں بہتر سے بہتر بنائے، تاکہ ہم قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کو زیادہ وزندار بنا سکیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کر سکتا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا ہمارا رویہ اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اخلاق میں بہتری لائے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہم پورے ادا کرنے والے بنیں، اور بندوں کے حقوق بھی ہم پورے ادا کرنے والے بنیں. جی بالکل، جو اوپر آپ نے جو بات لکھی ہے کہ انسٹا آپ نے ختم کر دیا ہے، دیکھیں بات اصل میں یہ نہیں کہ آپ انسٹا اپنے موبائل سے نکال دیتے ہیں، یا فیس بک یا ٹویٹر یا اسنیپ چیٹ جو بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں اور کتنا کریں. کیا آپ اس کے غلام بن گئے ہیں یا وہ آپ کا غلام ہے؟ یعنی آپ کوئی بھی ایپ جو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ موبائل ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ موبائل کے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بعض لوگ واٹس ایپ کے، بعض لوگ الگ الگ یوٹیوب کے ہوتے ہیں ایڈکٹ. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے آخرت کو فائدہ دے رہی ہے، یا خود ہمارے اخلاق کو بہتر بنا رہی ہے، یا ہمارے جو دین پر، جو دین کی باتوں پر عمل کرنے میں اضافہ کر رہی ہے، یا الٹا نقصان پہنچا رہی ہے. آپ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا استعمال، چاہے وہ کوئی ایپ ہو، چاہے وہ کوئی اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس کا استعمال ہم کو ایسا کرنے والا بنائے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، نہ کہ اللہ سے دور ہونے والے بنے ہم. جی بالکل. آپ اس کو، آپ دیکھنا، اس کے ایڈکٹ نہ بن جائیں کہ 24 گھنٹے اسی پر لگے رہیں. ہم اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں. اور آپ دیکھیں، ہر ایک کا جواب دینا ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لائک بھیجیں، یا ہر ایک کو جواب دیں، یا ہر ایک کے میسج کا جواب دینا. آپ اپنے حساب سے، آپ کا جیسا وقت آپ کو ملتا ہے، جتنا آپ بزی ہیں یا فری ہیں، جو آپ کا فالتو وقت جو ہوگا، جو آپ کا، جیسے بعض اوقات انسان کام کر کے تھک جاتا ہے، تو جو اس کا ٹائرڈنیس کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ تھوڑی دیر لے لے اگر موبائل بیکار کے وقت میں، ویسے تو مومن کا ہر وقت ہی بہت ہی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اس کا. لیکن انسان ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی کام مسلسل نہیں کر سکتا، وہ تھوڑا سا بیزار ہو جاتا ہے. اس کے یعنی فطرت میں ہی ہے ایسی اکتاہٹ کے، مسلسل ایک کام کرنے سے انسان اکتا جاتا ہے. تو تھوڑا سا آپ چاہیں تو چینج کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا کوئی میسج ہو، یا کسی چیز کو آپ لائک کر دیں. اب دیکھیں، ہم بالکل ہی سوشل میڈیا سے آؤٹ بھی نہیں ہو سکتے، یعنی آف نہیں ہو سکتے، اور بہت زیادہ اس میں انوالو بھی نہیں ہو سکتے. بس ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، بے جا استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اوقات میں برکت دی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا، اور یہ سوشل میڈیا کے بھی اس کے شر سے ہم کو بچائے، اور اس میں جو خیر، ہم کو اگر خیر کی بات پھیلانی ہو تو اس میں ہمیں بزی کرے، نہ کہ اس کے شر میں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.